شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں نمبر ایک روزہ فرض ہوا، نمبر دو قرآن نازل ہوا. اور رمضان کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس میں وہ کام ہوا جو ہزار مہینوں میں نہیں ہوا کرتا، یا اس کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے ہزار مہینے عبادت کرنے کا. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدًى للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کس لیے یہ نازل ہوا؟ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کون سا فائدہ؟ ہدایت کا فائدہ. اور کیا فائدہ ہے؟ وبینات، اور اس کتاب میں روشن نشانیاں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا کام دیتے ہیں. بینات من الہدا، یعنی قرآن سارے کا سارا بھی ہدایت ہے، اور اس میں کچھ خاص خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کا خصوصی ذریعہ بنتی ہیں، یا جو ہدایت قرآن کے ذریعے انسان کو ملتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی. اب ذرا اس نقطے کو سوچیں، اس پر غور کریں. یعنی ایک دفعہ نہیں صرف کہا گیا ھدًى للناس، بلکہ کیا کہا گیا؟ وبینات من الہدى والفرقان. دوبارہ ہدایت ہی کی بات، کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا نا، شفا آ سکتا تھا، رحمت آ سکتا تھا، کچھ اور ہوتا، لیکن پھر ہدایت ہی کی بات کی گئی. اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھ لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کوئی اور وظیفے کر لیں، یا چلے کاٹ لیں، یا فاقہ کشی کر لیں، لیکن ان طریقوں سے وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو اس کلام ہدایت سے مل سکتا ہے. ہدایت کا اصلی، بنیادی اور اہم ترین ذریعہ یہ کتاب ہے. اور یہاں خاص طور پر جو لفظ فرقان کہا گیا، اچھے برے میں فرق کرنے والا، حق کو باطل میں فرق کرنے والا، اور خصوصی طور پر ہر مسئلے کا حل بتانے والا، جب سے نازل ہوا جب تک رہے گا یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا رہے گا. اور ہدایت کا مطلب دراصل کیا؟ راہ دکھانے والا. کس چیز میں راہ؟ مشکلات میں راہ دکھانے والا، ہر مسئلے کا حل بتانے والا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن سے تعلق رکھتے تھے. ویسے پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے، یہ تلاوت اور قرآت تو ہے ہی، لیکن خصوصی طور پر رات کے وقت نماز میں، یعنی تراویح کی نماز میں، اس کی تلاوت بحالت قیام اور زیادہ فضیلت کا سبب ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ روزہ انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور رات کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا. کس قیام کی طرف اشارہ ہے؟ تراویح کے قیام کی طرف. تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، روزہ اور قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے، انسان کی طرف سے جھگڑیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. دور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریویژن کرنا. جتنا قرآن سال بھر میں نازل ہو چکا ہوتا تھا تو وہ سارے کا سارا رمضان میں اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے تھے. اور جہاں تک تراویح کا تعلق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین راتوں 23, 25 اور 27 کو صحابہ کرام کو ان کا قیام کرایا, یعنی باجماعت بھی پڑھائی. سارا مہینہ تو نہیں لیکن تین راتیں, اور اس میں لوگوں کا شوق اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کو فکر ہوا کہ کہیں یہ بھی روزے کی طرح فرض نہ کر دی جائے. اس لیے اس عبادت کا اپنا اجر و ثواب ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ شاید روزہ رکھے تو تراویح فرض ہے, یہ تراویح پڑھے تو روزہ فرض ہو گیا. نہیں, اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں تراویح پڑھ لے. اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے لیکن کسی ایسی وجہ سے, مثلا سفر ہے یا کوئی اور تکلیف ہے یا کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے یا مصروفیت آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تراویح نہیں پڑھ سکا, تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, بس جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اب یہ آج جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب رخصت باقی نہیں رہی. وہ اللذین یتیقونہ میں جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی. اب ہر شخص کو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں یہ رخصت باقی ہے کن کے لیے؟ ومن کان مریضاً, اور جو کوئی بیمار ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدت من ایام الاخر, تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. پھر دوبارہ یہ بات آئی کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اور پھر یہ کہ جو بھی تم میں سے یہ مہینہ پائے, عورت ہو مرد ہو, جس پر بھی روزہ فرض ہے, جو بھی موسم ہے, گرمی ہے, سردی ہے, دن لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں, اسے کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی مریض اور مسافر کے لیے رخصت باقی رکھنے کی علت کیا ہے, حکمت کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سہولت دینا چاہتا ہے. اگرچہ روزہ فرض عبادت ہے لیکن اس میں بھی رخصت دے کر اسلام کی اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور جہاں تک آسانی اور تنگی میں سے آسانی کو اختیار کرنے کا تعلق ہے تو عام حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان بات کو اختیار کرتے تھے, بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو. یعنی جب آپ کو دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں یا دو ذرائع ہیں تو آپ اس میں سے وہ ذریعہ یا وہ راستہ اختیار کرتے جو آسان ہوتا. مثلا اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی جگہ پر پیدل جائیں یا گاڑی پر جائیں تو آپ کس پر جائیں گے؟ اگر گاڑی میسر ہے کیا جان بوجھ کے پیدل جائیں گے؟ کیا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں, اس میں ثواب کی کوئی بات نہیں. ہاں اگر گاڑی نہیں ہے اور آپ پیدل جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس مشقت کا اجر آپ کو مل جائے گا. اور اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کا یا گاڑی خریدنے کا جو پیسے لگیں گے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قدم قدم کا اجر ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کو اختیار ملتا دو چیزوں میں سے ایک کا تو آپ آسانی کو اختیار کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جہاز پر جائیں یا آپ ٹرین پر جائیں, تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ جہاز پر چلے جائیں. اب یہ کہنا کہ نہیں ٹرین پر جانا یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا یا اونٹ پہ بیٹھ کے جانا زیادہ ثواب کا کام ہے اور جہاز پہ بیٹھنا گناہ کا کام ہے کیونکہ یہ تو نان مسلم کی ایجاد ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بسا اوقات ایسی باتیں بھی کہی جاتی. ایک اور بات یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں کوئی ہارڈ شپ نہیں ہونی چاہیے. سوم کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھوڑوں کو بھوکا کیوں رکھتے تھے؟ ان کو کیوں بھوکے رکھ کے دوڑاتے تھے؟ تاکہ ان کے اندر سختی برداشت کرنے کی عادت پڑے. تو اصل بات پھر وہی حکمت کی آتی ہے کہ حکمت دراصل کیا ہے؟ کہ کسی بھی موقع پر صحیح فیصلہ کرنا کہ اب آسانی اور سہولت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے میرے لیے زیادہ آسان یا زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی. کیونکہ یہ حکمت ہی ہے جو انسان سے صحیح فیصلے کروا دی کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کچھ ہارڈ شپس آ جاتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو اس پر بھی کیا فرمائے؟ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور اگر فیسلٹی ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور اس کے بجائے ایک مشکل رستے کو آسان کرتے کہ شاید اس میں ثواب زیادہ اور اس مشکل میں پڑھ کے فرض بھی جاتا ہے تو یہ درست نہیں. جیسے ایک شخص نے سفر میں روزہ رکھا اور لوگ اس کو پانی پلا رہے تھے, سایہ کیے ہوئے تھے اور سب کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا تھا. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. تو نیکی کمانے کے بہت طریقے ہیں. اللہ سے للانسان الا ما سعا, اور یہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوگی لیکن پھر حکمت کے ساتھ کہ کہاں مجھے کیا کرنا چاہیے, کس وقت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, آسانی پیدا کیا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کیا کرو, خوشخبری دیا کرو, نفرت نہ پھیلایا کرو. اور یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے دین کا. عام طور پر دین کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے اندر یہ احساس کیوں آتا ہے تو بڑا مشکل ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے دین کو پیش ہی ایسے کیا کہ وہ مشکل ہو گیا. حالانکہ دین میں بہت آسانیاں بھی, کوئی فرض ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ رخصت نہ ہو. فطرت کے مطابق ہے, انسان کی ضروریات سہولیات کے مطابق ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو, گنتی پوری کرو, یعنی تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 دن پورے کرنے ہوں گے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ تم روزے چھوڑ کر فراموش کر دو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ 3-4 باتیں کہی گئیں. نمبر 1, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تاکہ تم گنتی پوری کرو. نمبر 2, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, تُكَبِّرُ کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی کرنا, تعظیم کرنا, بزرگی بیان کرنا. اور اس حکم پر کیسے عمل کیا جاتا ہے؟ عید کا چاند دیکھ کر تکبیر پڑھی جاتی ہے, پھر عید کی صبح عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. یعنی تُكْمِلُ الْعِدَّةَ جب ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ تکبیریں پڑھو, خاص طور پر اللہ کا ذکر تکبیر کی شکل میں بلند کرو. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور اپنی نیکی کی کوئی بڑائی کی خواہ آ جائے, بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے. روزے کا حکم کس لیے دیا گیا؟ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے اس کو صحت حاصل ہوتی, قوت حاصل ہوتی, تو وہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے زیادہ کوشش کر سکتا ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل الخیر, قوت والا قوی مومن زیادہ بہتر ہے ضعیف کمزور مومن سے, حالانکہ دونوں کے اندر ہی خیر ہے. یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کو جسمانی صحت بھی دیتا ہے, اور جسمانی صحت ہوگی انسان اللہ کی عبادت بہتر طور پر کرے گا تو ہی اللہ کی بڑائی بیان کر سکے گا. اور پھر خاص طور پر کس بات پر بڑھائی؟ اللہ ما ہداکم, اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی. ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی ان رخصتوں پر, مہربانیوں پر, اس نیکی کا موقع دینے پر, اس نیکی کی راہ دکھانے پر کہ اتنا عمدہ کام ہم کو بتایا گیا, اتنے عمدہ کام کی راہ دکھائی گئی. یہ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ روزہ رکھنے میں اللہ کی بڑائی کیا ہے اور اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. یہ ایک ہے ڈاکٹر جوئل فرمین, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ فیملی فزیشین ہیں ان نیوٹریشنل میڈیسن. ان کی کتاب بھی ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ. یہ کہتے ہیں کہ ان کو آئس سکیٹنگ میں, آئس سکیٹنگ آپ کو معلوم ہے برف کے اوپر پھسلتے ہیں, اس کے دوران ایک چوٹ لگ گئی اور اس چوٹ کا علاج انہوں نے کیا سجیسٹ کیا کہ روزہ رکھا جائے تاکہ جسم جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرے اور اس چوٹ کا علاج ہو سکے. یہ کہتے ہیں کہ ٹانگ پر اس چوٹ کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, ایک سال تک لکڑی کے سہارے چل رہے تھے. جب ان کے والد نے اپنا آرتھرائٹس کا علاج روزہ رکھنے سے کیا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی روزہ رکھ کر اپنی اس چوٹ کا علاج کریں گے. 36 دن کے روزے رکھنے کے بعد ان کی ٹانگ مکمل طور پر ہیل ہو چکی تھی. یہ کہتا ہے کہ روزے رکھنے سے ان کی ٹانگ کے کیلشیم ڈپازٹ جو تھے وہ ری ابزارب ہو گئے, یعنی دوبارہ جسم کے اندر جذب ہو گئے. اور اس ذاتی تجربے کے بعد انہوں نے اپنے مریضوں کا علاج بھی روزے رکھوانے سے شروع کیا. ان کا کہنا ہے کہ ان کے کئی مریضوں نے بلڈ پریشر اور دمے کی دواؤں سے روزے رکھ کر مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا. میگرین سر کے درد کا علاج بھی یہ روزہ کو بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ روزہ جسم کے سٹریس کو ہٹا دیتا ہے اور اس طرح جسم اپنی ہیلنگ اس دوران خود کرتا ہے. یعنی جب وہ سٹریس ہٹتا ہے, وہ جو کھانے پینے سے ہر وقت ہم بوجھل رہتے ہیں, تو پھر جسم کے اندر کے جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر فنکشن کرتے ہیں. وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ متعدد بیماریوں کا علاج روزے میں ہے اور اس کو وہ بہت بڑا نیوٹریشنل کیور بتاتے ہیں, اور اس کا انہوں نے ذاتی طور پہ تجربہ بھی کیا. لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اپنے سب مریضوں کو ریکمینڈ کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے کہا کہ مریض کو اس بات پہ قائل کرنا کہ وہ روزہ رکھے یہی سب سے مشکل کام ہے, مریض یہ نسخہ مانتے نہیں ہیں. اکثر یہ کھانے کے جو اوقات مقرر ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ, اس سے صحت پہ بہت فرق پڑتا ہے. یعنی لعلکم تشکرون کا تعلق کس کس چیز سے ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں ایسی بہترین نعمت یعنی روزہ رکھنے کی راہ دکھائی, اللہ ما ہداکم سے تعلق ہے. اب دوسرے لوگ تو تجربات اور مشاہدات سے بےچارے ان نسخوں تک پہنچ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض کر کے بنیادی طور پر ہمیں صحت کا ایک بہترین نسخہ دے دیا جس کے لیے ہمیں کوئی تجربہ یا مشاہدہ نہیں کرنا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے, سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے, اس پر بھی شکر ہونا چاہیے. پھر یہ کہ روزے کو فرض کرنے کے علاوہ چھوڑنے کے لیے رخصتیں بھی دی گئی کہ بیمار ہو یا سفر پر تو چھوڑ بھی سکتے ہیں, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی سخت پابندی بھی نہیں لگائی کہ انسان کی جان ہی چلی جائے. اور پھر روزے کے اختتام پر عید جیسی خوشی بھی عطا کی, اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کتنا بیلنس دین ہے ہمارا کہ روزہ بھی رکھو اور کھاؤ بھی. اور روزہ رکھنے میں بھی سحری کو لازم قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سب سے بڑا نقصان آپ کو یہاں آنے کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا کھانا پینا چھوٹ رہا ہے, اس سے یا تو صحت اچھی ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے.